السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے مختصر خلاصہ مضامین کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے ہمیں چار مواقع ملتے ہیں دورانیے کے اعتبار سے. ایک موقع وہ ہوتا ہے جو سارے سال دستیاب ہوتا ہے، مختلف محافل میں درست قرآن ہوتے ہیں، اور وہاں پر یہ پابندی نہیں ہوتی کہ ہم نے ایک خاص وقت میں ایک خاص نصاب مکمل کرنا ہے. ایسی محافل میں تفصیلی درس قرآن دیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے بھی ہم نے ایک نصاب مرتب کیا منتخب نصاب کے نام سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اسی فرحان کلب میں ماہانہ دروس قرآن کی محفلوں میں وہ تمام دروس مرتب ہوئے اور اس وقت 6 جلدوں میں وہ دستیاب ہیں، جس کا عنوان یہ ہے کہ منتخب نصاب اور نکات برائے دست و تدریس. 6 کتابیں اس کی آپ کو یہاں مل جائیں گی. پھر اس کے بعد رمضان میں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ڈاکٹر سار احمد صاحب کو، انہوں نے دورہ ترجمہ قرآن شروع کیا. اس میں ذرا اب ایک وقت کی لمٹ ہوتی ہے، روزانہ ایک پارے سے کچھ زیادہ حصہ مکمل کرنا ہوتا ہے، وہاں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے درس قرآن کی طرح. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی سلسلہ مرتب ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر سار احمد صاحب نے جو 1998 میں دورہ ترجمہ قرآن اکیڈمی کراچی ڈیفنس میں کیا تھا، اسی کو تحریری شکل میں لایا جا رہا ہے. اب تک اس کی 3 جلدیں آ چکی ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کے اور سورہ توبہ تک. اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ تحریری شکل میں آ چکا ہے. اس کے بعد بعض جگہ پر ہمیں صرف کہا جاتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے میں بیان مکمل کر لیں، تراویح کے ساتھ مکمل دورہ ترجمہ قرآن میں 3-4-5 گھنٹے بعض اوقات لگ جاتے ہیں، اور اتنا وقت دینا یہاں کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. وہ سلسلہ ویسے ہم کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے کچھ خلاصہ مضامین بیان کرتے ہیں، 8 تراویح پڑھا دیتے ہیں، پھر 1 گھنٹہ مزید بیان کرتے ہیں، اور پھر 12 تراویح پڑھا دیتے ہیں. تو کوئی کہیں 2 گھنٹے میں، کہیں 1.5 گھنٹے میں ایک پورا پارہ یا اس سے کچھ زیادہ حصے کا خلاصہ مضامین بیان کرنا پڑتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 30 مہینے میں یہاں پر وہ سلسلہ بھی مکمل ہوا، اور 30 پاروں کا خلاصہ الحمدللہ مرتب شکل میں آ گیا. اب اسے 2 جلدوں میں لانے کے لیے کام شروع ہو گیا ہے. اس وقت اس کے 30 الگ الگ پارے ہیں. ایک جگہ ایک موقع ایسا بھی ہوتا ہے، وہ اکثر مساجد میں ہوتا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں لوگ زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ تراویح کے بعد 20-25 منٹ میں آج جو بھی قرآن کا حصہ بیان کیا گیا ہے، آپ صرف اس کے مضامین کا ایک خلاصہ بیان کر دیں، تاکہ اگر پورا خلاصہ مضامین یا پورا دورہ ترجمہ قرآن نہیں سن سکتے، تو کم از کم ایک قرآن مجید کا پیغام تو لوگوں کے سامنے آ جائے. کچھ اس پیغام کو سن کر شاید دل میں کوئی ایک شوق پیدا ہو جائے اور وہ پھر آئندہ سال کے لیے تفصیلی خلاصہ مضامین قرآن یا دورہ تجمع قرآن میں شرکت کی انسان ہمت کر لے. اب انشاءاللہ یہ جو مختصر خلاصہ مضامین قرآن ہے کہ 20 یا 25 منٹ میں ایک پارے کے مضامین بیان کر دیے جائیں، وہ سلسلہ ہم آج انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. امید ہے کہ 10 مہینے میں سلسلہ مکمل ہوگا اور ہم ہر مہینے انشاءاللہ 3 پاروں کا اسی طرح سے خلاصہ مضامین وہ سمجھیں گے. آج انشاءاللہ پہلے 3 پاروں کا بیان یہاں پر ہوگا. پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتیں رکھی ہیں. سورۃ الفاتحہ، اس کا صرف ایک ہی رکوع ہے، پوری سورت موجود ہے اس پارے میں. سورۃ البقرہ کے 40 میں سے پہلے 16 رکوع اس پارے میں شامل ہیں. اب سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کو الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، افتتاح ہوتا ہے. لیکن احادیث میں اس سورہ مبارکہ کے کئی نام آئے ہیں، ان میں سے ایک نام اس سورہ مبارکہ کا ہے اساس القرآن، یعنی قرآن مجید کی بنیاد. کیونکہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور پورے کا پورا قرآن مجید پھر جواب دعا ہے، اس دعا کا جواب ہے. تو یہ قرآن مجید کی بنیاد ہے. وہ دعا کیا ہے جو اللہ نے سکھائی؟ وہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی طلب. اس سورت کا موضوع ہی ہے طلب ہدایت کے لیے دعا. اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. اس سورت میں خاص بات یہ بھی ہے کہ نہ صرف دعا سکھائی گئی بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ، دعا مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھایا گیا. دعا مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان براہ راست اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے بیان کر دے، بلکہ اس کا سلیقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، اس کی بڑائی کا اعتراف ہو، اپنی عاجزی بے بسی کا اظہار ہو، اور اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا اقرار ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی دعا اور اپنی حاجت پیش کی جائے. اس کے بعد سورۃ البقرہ، اس سورت کا موضوع ہے امت کی ذمہ داریاں. سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل نے ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کی، اللہ نے اس سورت میں اس امت کو ان کی ذمہ داریاں ادا نہ کرنے کی وجہ سے ڈانٹا، انہیں امت کے منصب سے معزول کیا، پھر مسلمانوں کو امت کے منصب پر فائز کیا اور مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا. پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو قرآن مجید سورہ فاتحہ کا جواب ہے، ہدایت ہے، کن لوگوں کو اس قرآن مجید سے ہدایت ملے گی، ہدایت پانے والوں کے اوصاف کیا ہے، اور کون سے ایسے بد نصیب ہیں جو کہ قرآن مجید کی ہدایت سے اپنے غرور، اپنے تکبر، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے محروم رہتے ہیں. گویا اس رکوع میں اللہ نے اہل حق کے بھی اوصاف بتا دیے اور اہل باطل کی بھی خباثتیں بیان کر دی. دوسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے. منافقانہ کردار یہ ہے کہ انسان زبان سے تو حق کو تسلیم کر لے لیکن جب حق کے لیے قربانی دینے کا، مال اور جان لگانے کا وقت آئے تو وہ پیچھے ہٹ جائے. اللہ نے نہ صرف منافقانہ کردار کو بیان کیا بلکہ مثالوں کے ذریعے سے بھی اس کردار کی بڑی اچھی وضاحت کر دی. تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی عظمت بھی بیان ہوئی اور اس کی دعوت بھی بیان ہوئی. قرآن مجید کی دعوت تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کرو، یا یوحنا سو بدو ربکم، کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہ ہو کہ جہاں تم اللہ کی اطاعت نہ کر رہے ہو. اور قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو مقابلے میں اس کلام جیسی ایک ہی صورت پیش کر دے، اور فرمایا کہ نہ اب تک کوئی پیش کر سکا ہے نہ آئندہ کوئی پیش کر سکے گا. اس کے بعد اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کون سے ایسے بد نصیب ہیں جو قرآن مجید سے گمراہی حاصل کرتے ہیں. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. فاسق ہیں جو قرآن مجید سے بھی گمراہ ہوں گے. کیوں گمراہ ہوں گے؟ ان میں 3 خباثتیں ہیں. نمبر 1، اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جو تعلقات مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، انبیاء کے ساتھ ہے. جس تعلق کو اللہ نے مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں. اور نمبر تین زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں، گمراہی ملے گی۔ چوتھے رکوع میں قرآن مجید کا فلسفہ بیان ہوا۔ فلسفے کا موضوع ہوتا ہے خالق، کائنات اور انسان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اس رکوع میں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، کائنات پوری کی پوری اللہ نے بنائی ہے انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں خلافت کا منصب دیا اور علم دے کر اس کے لیے کائنات کی تسخیر کو آسان کر دیا ہے۔ پھر علم کے ذریعے سے ہی انسان کی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت فرشتوں کے مقابلے میں ثابت کی کہ وہ اس علم سے محروم تھے جو علم اللہ نے انسان کو دیا۔ انسان کی فضیلت کے اظہار کے لیے اللہ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس، اس کو حکم دیا، ابلیس جن تھا، اس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے، پہلے انسان کے سامنے سجدہ کرے۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا دشمن ہے، اور دنیا میں جہاں ہم تمہیں بھیجیں گے خلافت کے لیے، یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آمادہ کرے گا۔ اس کے شر کے مقابلے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی ہدایت نازل کرتا رہوں گا، جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ اس کے شر سے بچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے میری ہدایت سے رخ پھیرا وہ بد نصیب شیطان کے پھندے میں پھنسیں گے اور ناکام ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پانچویں رکوع سے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے، اور جو ہدایات اللہ نے ان کو دی تھی ان کا ایک لب لباب اور خلاصہ بیان ہو گیا۔ انہیں اللہ نے حکم دیا کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، باجماعت نماز کا اہتمام کرو، اور خاص طور پر قول اور فعل کے تضاد سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تو اچھی اچھی باتوں کی نصیحت ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دو۔ چھٹے رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ کے کئی انعامات کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا معجزانہ طور پر، اللہ نے صحرائے سینا میں ان کو پہنچایا، ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان کی غذا کے لیے من و سلوہ اتارا، اور انہیں بعض شہروں میں فاتح کی حیثیت سے داخل کیا۔ لیکن ان بدبختوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور بچڑے کی ایک مورت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار نہ کرائیں۔ اس نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ نے انہیں پھر کئی طرح کے عذابوں سے دوچار کیا۔ ساتویں رکوع میں بنی اسرائیل پر اللہ کے اس احسان کا ذکر ہے کہ جب صحرا میں انہیں پیاس کی تکلیف ہوئی تو اللہ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے ایک ہی چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دی، لیکن بدنصیب کہنے لگے کہ ہم من و سلوہ کھا کھا کے اکتا چکے ہیں، ہمیں تو ایسی چیزیں چاہیے جو کہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب تم پر من و سلوہ کا نزول بند کیا جا رہا ہے، کسی بھی شہر میں جاؤ، آباد ہو جاؤ، اور کھیتی باڑی کر کے زمین سے پیدا ہونے والی جو نعمتیں ہیں وہ حاصل کر لو۔ من و سلوہ کھا کھا کر یہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو چکے تھے، محنت مشقت کے عادی نہیں رہے تھے، لہذا شدید محتاجی، غذا کی قلت اور پھر ذلت سے دوچار ہو گئے۔ آٹھویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کا واقعہ بیان کیا۔ اس واقعے کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ پوری سورت کا نام ہے البقرہ، یعنی گائے۔ واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا انہیں حکم سنایا کہ گائے ذبح کر دو، بجائے اس کے کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے، گائے کے بارے میں سوالات پوچھنے لگ گئے، وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی صفات کون کون سی ہیں۔ بالآخر ان کے سوالات کے جوابات میں ایک ایسی گائے معین ہو گئی جس کو وہ بڑا تقدس کا درجہ دیتے تھے۔ پیغام یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر خام خائی کے سوالات نہ کیے جائیں اور فوری طور پر اللہ کے حکم پر عمل درآمد کی کوشش کی جائے۔ نمبر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عوام اور ان کے علماء کا حال بیان کیا۔ عوام کا حال یہ ہے کہ وہ کتاب و شریعت سے ناواقف ہیں اور ان کی بس کچھ خواہشات ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے، اور جو علماء ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر حق میں تحریف کرتے ہیں اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے ہیں تاکہ ان سے کوئی قیمت حاصل کر سکیں. ان بدنصیبوں کے لیے دگنا عذاب ہے، ایک عذاب گمراہ کن فتوے دینے کا اور دوسرا عذاب ان فتووں کے ذریعے سے حرام کمائی حاصل کرنے کا. پھر ان کی یہ بات بھی بیان ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کا ضابطہ تو کچھ اور ہے، جس نے ایک کبیرہ گناہ بھی کیا جان بوجھ کر اور اس نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی بلکہ اس کو اپنے لیے جائز سمجھتا رہا، یہ ایک گناہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلانے کے لیے کافی ہے. جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، وہی جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کر سکیں گے. دسویں رکوع میں بنی اسرائیل سے عہد شریعت لینے کا ذکر ہے. اللہ نے ان سے عہد لیا، میری بندگی کرو گے، والدین سے اس نے سلوک کرو گے، یتیم محتاج مسکین ان کا خیال رکھو گے، لوگوں سے اس نے اخلاق سے پیش آؤ گے، پھر آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو گے نہیں. بنی اسرائیل نے بدقسمتی سے اس عہد کو کرنے کے بعد توڑ دیا اور کچھ باتیں عہد کی مانتے رہے اور کچھ کو پسے پش ڈال دیا. جس کی بھی یہ روش ہو کہ کچھ باتیں شریعت کی مانیں کچھ نہ مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری نہیں، یہ ان کی اپنی مرضی کی اطاعت ہے، مرضی سے جو چاہتا ہے عمل کرتے، جو چاہتا ہے عمل نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے. یہی آج ہم مسلمانوں کی بھی دنیا میں رسوائی کی وجہ ہے، ہم بھی کچھ شریعت کی باتیں مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس روش پر اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی رسوائی تو جیسی ہے سو ہے، آخرت میں شدید عذاب کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روش پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کے پورے اسلام پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. گیارہویں رکوع میں بتایا کہ بنی اسرائیل یہ جان بوجھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور قرآن کی حقانیت کا انکار کر رہے ہیں. ان کو اس بات پر شدید حسد اور جلن ہے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں، اور پھر ان کی بدعمالیوں کا اصل سبب کیا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی سے پیار ہے. ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی ہزار برس کی ہو. اللہ نے فرمایا کہ لمبی زندگی یہ انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی، بالآخر عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے. بارہویں رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک بہتان کا ذکر ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے، ان کو وہی لانی تھی بنی اسرائیل یا یہود کے کسی فرد پر، اور یہ جا کر وہی نازل کر گئے بنی اسماعیل کے ایک فرد حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے وعدہ کیا کہ جو بھی اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے، اللہ کے پیغمبروں سے دشمنی کرے گا تو پھر وہ کان کھول کر سن لے، اللہ بھی ایسے ظالموں کا دشمن ہے اور انہیں شدید عذاب سے دوچار کرے گا. تیرہویں رکوع میں یہود کا یہ اعتراض نقل ہوا کہ جب تورات بھی اللہ ہی کی کتاب تھی تو اسے کیوں منسوخ کیا گیا؟ فرمائے گا کہ اللہ بادشاہ ہے، اسے پورا اختیار ہے، جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے، وہ بندوں کا خیر خواہ ہے اور وہ بندوں کی سہولت کے حوالے سے احکامات میں تدریج کرتا ہے. شروع میں کوئی آسان حکم دے دیتا ہے، جب بندے اس حکم پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر ذرا مشکل حکم لے آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضابطہ یہی ہے کہ وہ اپنے احکامات کو تدریج کے ساتھ بدلتا ہے، اور اگر کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے تو اس سے بہتر حکم لے آتا ہے. چودہویں رکوع میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی مت کرو. تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ بجائے ان کی باتیں ماننے کے قرآن کی پیروی کرو. حقیقت میں مومن وہی ہیں کہ جو پیروی کی نیت سے قرآن مجید کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے. پندرہویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی محبتوں کے حوالے سے آزمایا، اور اس اللہ کے بندے نے ہر محبت کو، اپنے موروثی نظریات کی محبت کو، اپنے والدین، اپنے گھر، اپنی قوم، اپنی جان، اپنے وطن، اپنی اولاد، اپنی بیوی، ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا. اب اللہ نے انہیں امام الناس ہونے کا درجہ دیا, انہیں حکم دیا کہ جا کے ہمارا محترم شہر شہر مکہ کو آباد کریں اور خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر کریں, وہ خانہ کعبہ جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کی تعمیر نو کریں. اس کی تعمیر نو کرتے ہوئے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کی, اے اللہ ہماری تمام خدمات دینی قبول فرما, اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا, خاص طور پر ہماری اولادوں میں ایک ایسے رسول کو بھیج دے کہ جو ان پر آپ کی آیت تلاوت کرے, ان کا تزکیہ کرے اور ان کو احکامات اور ان کی حکمت سکھائے. اللہ نے 2500 برس بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی. مولانا حالی نے بہت پیارا شعر کہا کہ ہوئی پہلوے آمنا سے حویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے اور انہوں نے تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو غفلت سے نکالا. جو لوگ غفلت سے نکل کر آپ کے گرد جمع ہو گئے, اسی قرآن کی آیتیں ان میں اتار اتار کر ان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیا, ان کے نفوس کا تزکیہ کیا, ان کے دلوں میں ایمان پیدا کیا, اللہ سے محبت, آخرت کی فکر, شہادت کا جذبہ, دین کے لیے ہر قربانی دینے کا جذبہ. اب اس کے بعد جب ان کے سامنے احکامات آئے تو جو انفرادی احکامات تھے ان پر دل و جان سے عمل کیا, اور اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازیاں لگا دی اور بالآخر دین غالب ہو گیا. آج بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کا اور اس ظالمانہ نظام سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو غفلت سے نکالا جائے, ان کی تربیت کی جائے, ان کی تنظیم کی جائے, اور یہی سال جماعت تیار ہونے کے بعد کوئی تبدیلی لا سکتی ہے. رکوع 16 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تعریف کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرنا یہ احمقانہ روش ہو سکتی ہے. ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا ہے؟ جب بھی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے. اس رکوع میں ایک حقیقت کو دو مرتبہ بیان کیا گیا اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اہمیت نیک لوگوں کی پیروی کی ہے, نہ تو ان کے ساتھ کسی نسلی تعلق کی. جیسے کہ یہود کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں, تو انبیاء کی اولاد ہونا کوئی کمال نہیں, کمال انبیاء کی پیروی کرنا. دو مرتبہ یہ الفاظ آئے اس رکوع میں کہ تلک امت قد خلت, وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے وہ کچھ تھا جو انہوں نے کمایا, تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کما رہے ہو. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. اسی آیت پر پہلا پارہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا پارہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم. دوسرے پارے میں مجموعی طور پر 16 رکوع ہیں, سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 17 سے لے کے اور رکوع نمبر 32 تک. 17 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا. مسلمان 17 مہینے تک ہجرت کے بعد مدینہ آ کر نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رکوع میں حکم آیا کہ مسلمانوں کے لیے اب بیت اللہ یعنی مسجد حرام اسے قبلہ بنا دیا گیا. مزید اسی رکوع میں اعلان ہوا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ اللہ نے اب امت بھی تبدیل کر دی ہے. یہود کو امت کے منصب سے ان کی ناشکریوں نافرمانیوں کی وجہ سے معزول کیا جاتا ہے. اے مسلمانوں, اب تم امت وسط ہو, تم بہترین امت ہو, تمہاری ذمہ داری ہے نو انسانی تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کرنا, تبلیغ کے ذریعے, ذاتی عمل کے ذریعے اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکامات کے نفاذ کے ذریعے سے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر ذاتی زندگی میں عمل کریں، اور ان کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر کے ان احکامات کو نافذ کریں. جب تک ہم دین کو نافذ نہیں کرتے، ہم نو انسانی پر یہ حجت قائم نہیں کر سکتے کہ اسلام ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے اور اس کی تمام تعلیمات پریکٹیکل ہیں، قابل عمل ہیں. اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 18 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت، دعا کی قبولیت کا اعلان کیا، جس کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا 15 رکوع میں. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک رسول بھیج دیے ہیں تم ہی میں سے، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان آیات کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں احکامات اور حکمت سکھاتے ہیں. جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ظالمانہ نظام کی وجہ سے ہر دور میں لوگ شدید مشقت اور تکلیف کا شکار رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ عادلانہ نظام آئے. آج بھی چینج اور تبدیلی، اس کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تبدیلی صرف آ سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اس کے لیے پہلے ایک صالحین کی جماعت تیار کرنی ہوگی. صالحین کی جماعت تیار ہوگی قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کرنا، قرآن اندر ہیمر کر کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا، تزکیہ کرنا، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، دین کے لیے ہر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا. اب یہی جماعت ہے جو اہل باطل کے ساتھ ٹکرا کر، قربانیاں دے کر، ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے اس اہل باطل کو شکست دے گی اور حق کو غالب کرے گی، جیسے کہ صحابہ اکرام نے کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 19 رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جو تم پر یہ دین کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے بحیثیت امت، لوگوں تک دین کو پہنچانے کا حق ادا کرنا، یہ بڑی کٹھن ذمہ داری، یہ آسان نہیں، اس میں بڑی مشکلات آئیں گی. اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے اور صبر و استقامت کے ذریعے سے، اور جان لو کہ اس راہ میں مال بھی جائے گا اور جانیں بھی قربان کرنی پڑے گی. جو لوگ اس جد و جہد کے اندر ثابت قدم رہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات اور رحمتوں کے مستحق ہوں گے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہدایت یافتہ ہونے کی سند حاصل کریں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. 20 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ شعوری ایمان کیسے حاصل ہوتا. ایمان اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، لیکن انسان اپنے ماحول کی وجہ سے اس ایمان سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کائنات میں بہت سارے نشانیاں رکھی، ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان ہمارے شعور کی سطح پر آ جاتا ہے. اور کئی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا عدلنا بدلنا، پورا ایک نظام، آسمان سے برسنے والی بارش، اس بارش سے زمین سے اگنے والی نباتات، زمین پر پھیلے ہوئے طرح طرح کے جاندار، پھر ہواؤں کی تبدیلی اور آسمانوں میں تیرنے والے بادل، سمندروں میں رواں دواں کشتیاں، ان سب پہ غور و فکر کرو. ان سب کو دیکھ کر تمہیں کون یاد آئے گا؟ اللہ. یہ اتنا حسین کارخانہ قدرت خود نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے. یہ کارخانہ خود نہیں چل رہا، اللہ چلا رہا ہے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، پلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ان تمام نعمتوں کو دیکھنے کے بعد دو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی اور ایک اللہ کے لیے شکر کے جذبہ کہ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے استفادے کے لیے. لہذا ایک اللہ سے شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اسی رکو میں فرمایا کہ بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور انسانوں کو محبوب بنا لیتے ہیں. بعض نے مذہبی پیشواؤں کو محبوب بنا رکھا ہے، اور بعض نے قبیلے کے سرداروں کو یا سیاسی لیڈروں کو پیشوا بنا رکھا ہے. وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. روزے قیامت کے سارے کے سارے جو پیشوا ہیں دنیا دار قسم کے، یہ اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کریں گے کہ اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اب پیروکار کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم ان سے بھی ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے کہ آج انہوں نے ہمارے ساتھ اعلان بیزاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، دنیا میں اب دوبارہ بھیجنا کسی کو ممکن نہیں ہے. انہیں ان کی دنیا کی ساری سرگرمیاں بطور حسرت دکھائی جائیں گی اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. 21 رکوع میں اللہ نے پھر بنی اسرائیل کے عوام اور ان کے علماء کا حال بیان کیا. ان کے عوام کا حال یہ ہے کہ وہ چاہے بنی اسرائیل کے عوام ہوں چاہے اہل مکہ ہوں، حال سب کا ایک ہی جیسا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو. یہی آج ہر بدعت اور ہر شرک کے لیے دلیل ہے کہ یہ شرک کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بدعت کیوں کی جا رہی ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی ریتیں اور رسمیں. علماء کا ان کے حال یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کتاب میں سے حقائق کو چھپاتے ہیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے کر ان سے اس کی قیمت وصول کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ قیمت وصول کر کے یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور افسوس یہ کیسے نڈر ہیں کہ جان بوجھ کر اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے، جان بوجھ کے جہنم کا سودا کر رہے ہیں. جانتے ہیں کہ اس روش کا انجام جہنم کی آگ ہے، پھر بھی اس روش پہ چل رہے ہیں. رکوع 22 میں نیکی کا ایک جامع تصور بیان ہوا. نیکی صرف کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، نیکی اس شخص کی ہے کہ جس کی نیت میں اخلاص ہو، جس کی نیکی کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کا اجر و ثواب ہو. پھر وہ انسان دوست ہو، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر ان کی مدد کے لیے اپنا مال خرچ کرنے پر تیار ہو، عبادت گزار ہو، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، معاملات کا بالکل کھرا ہو، سچ بولے، بد عہدی نہ کرے، بد دیانتی نہ کرے، اور حق اور باطل کے مارکے میں ایک فریق بنے، حق کا ڈٹ کر ساتھ دے. فرمایا کہ یہی لوگ اللہ کی نگاہ میں نیک بھی ہیں، سچے بھی ہیں، متقی بھی ہیں. 23 رکوع میں اللہ نے روزے، رمضان اور قرآن کے بارے میں ہدایات عطا فرمائی. فرمایا کہ روزے دو ہیں، ایک روزہ رمضان کا ہے جو سال میں ایک مہینے کے لیے فرض ہے، ایک روزہ پوری زندگی کا ہے اور وہ ہے حرام کمائی سے بچنا. رمضان کے حوالے سے فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید کے بارے میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ یہ بڑی واضح کتاب ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے کھلے کھلے دلائل ہیں. 24 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین سے جنگ کرنے کا حکم دیا. مکی دور میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن مدنی دور میں آ کر حکم دیا گیا کہ ان کافروں سے جنگ کرو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے، یعنی دین غالب ہو جائے. مزید فرمایا کہ جنگ کے دوران کسی قسم کی زیادتی مت کرنا، اور ایسے لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا جو ظلم اور شرک سے باز آ جائے. یہ بھی حکم دیا کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہوگی تو مال بھی خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تم جنگ نہیں کرو گے دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا، تمہیں ہلاک کر ڈالے گا، لہذا ان سے جنگ کرو، اس کے لیے مال بھی خرچ کرو، جان بھی لگاؤ. 25 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک بیان کیے. خاص طور پر یہ بات بیان کی کہ حج کے موقع پر دعاؤں کے لیے بڑا وسیع وقت ہوتا ہے، خاص طور پر منا میں 3 کا قیام. فرمایا کہ وہاں کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانتے ہیں، ایسے دنیا داروں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. ہاں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بھرپور اجر دے گا. اسی رکوع کے آخر میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو. جزوی اسلام پر عمل یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے. ایسا نہ ہو کچھ باتیں اللہ کی مانو، کچھ رسم و رواج کی اور کچھ اپنے نفس کی. اللہ تعالیٰ ایسی غیر خالص اطاعت قبول نہیں کرے گا. 26 رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے. اللہ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا اور انہیں اچھی طرح سے ہلایا، اتنی تکلیفیں آئیں کہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو یہ نہ سمجھنا کہ جنت بڑے آرام سے مل جائے گی، جنت تیری پنہا ہے، تیرے خون ہے جگر میں، اے پیدر گل کوشش پہ ہم کی جزا دے۔ اسی رکوع کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ تم پر جنگ کا کرنا اب فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں کتنا ہی ناگوار ہو، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور تم کسی چیز کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ 27 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے محترم مہینوں میں جنگ، شراب اور جوئے کی حرمت اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات نازل کیے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے سے ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، اور مسلمانوں سے اس حوالے سے غلطی ہوئی تھی، یہ غلطی ہے، لیکن جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ خود اللہ کا کفر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، تو ان کے جرائم زیادہ بڑے۔ مزید فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے صحیح امیدوار ہیں۔ مزید فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال لگانے کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو بھی چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ اعلیٰ درجہ۔ اس کے بعد 28 رکوع میں اللہ نے حیض اور قسم اور طلاق یافتہ عورتوں کی عدت، اس کے بارے میں رہنمائی دی ہے۔ 29 رکوع میں طلاق کے مختلف اقسام کا ذکر ہے، اگر طلاق ایک دی ہے یا دو دی ہیں تو یہ رجعی طلاق ہے اور عدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے، اگر طلاق 3 دے دی ہیں تو یہ پھر طلاق مغلظ ہے، اب رجوع کی کوئی صورت نہیں، ہاں الا یہ کہ طلاق یافتہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور پھر اس مرد کا انتقال ہو جائے، یہ اتفاق کے طور پر وہاں پر بھی بات نہ بنے اور وہ شخص اس عورت کو طلاق دے دے، اب یہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ 30 رکوع میں رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے ہدایات ہیں، اور بیوہ خاتون کی عدت، اس کی تفصیل ہے۔ 31 رکوع میں ایسی صورت میں طلاق کے بارے میں ہدایات ہیں جبکہ بغیر رخصتی کے ہی طلاق دے دی جائے۔ اسی رکوع میں اللہ نے طلاق کے مسائل کے بیان کے درمیان یہ آیت نازل کی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بہترین نماز کی، اچھے طریقے سے نماز پڑھو، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ۔ نماز میں انسان بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے عہد بندگی کو تازہ کرتا ہے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، سرکشی نے کر دیے دندے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے۔ تو جو آدمی بار بار عہد بندگی کو دہرا رہا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ گھر میں شادی بیاہ کے معاملات میں، طلاق کے حوالے سے یا معاشی مسائل، جو بھی مختلف اس کے معاملات ہیں، ان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے سرتابی کر جائے؟ تو نماز تو ہمیں برائی سے، بے حیائی سے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز پوری روح کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ادا کی جائے۔ رکوع 32 جو آخری رکوع ہے دوسرے پارے کا، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ نہ صرف اللہ کی راہ میں جنگ کرو بلکہ اللہ کی راہ میں جو تم مال خرچ کرو گے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے قرض ہے، اللہ وہ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ پھر اس رکوع میں ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فتح دی فلسطین پر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں، تو انہوں نے وہاں پر کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 ریاستیں بنا لی، آپس میں لڑنا شروع کر دیا، مشرک قوم جو وہاں پہلے آباد تھے، جس کو شکست دے کر یہ وہاں قابض ہوئے تھے، اس نے بغاوت کی اور ان کو شہر سے نکال دیا، ایسی بزدلی ان میں تھی کہ یہ موت کے ڈر سے شہر سے باہر آ گئے. وہاں پر ایک وبا کے ذریعے سے ان پر موت آ گئی. اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. اب انہیں احساس ہوا کہ ہم جس موت سے بھاگے تھے وہ موت تو ہمیں باہر بھی آ گئی. اب انہوں نے درخواست کی اپنے اس وقت کے نبی حضرت سمیل سے علیہ السلام کیا آپ ہمارے لیے کو بادشاہ مقرر کریں, ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے. حضرت سمیل نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے حضرت تالوت کو بادشاہ بنایا. کہنے لگے کہ تالوت بادشاہ بن نہیں سکتے, وہ تو مالی اعتبار سے بہت تنگ دست ہے, ان کے نزدیک اصل اہمیت مال کی تھی. نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ کی نگاہ میں اہمیت علم کی ہے, اللہ نے حضرت تالوت کو علم بھی دیا ہے اور ان کو جسمانی قوت بھی دی ہے, جنگ میں اس قوت اس کی افادیت ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ حضرت تالوت کی صداقت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی زندگی کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں, وہ عصا رکھا ہوا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے اژدہا بن جاتا تھا, جس نے کہ سمندر کو پھاڑ دیا تھا, جس کی ایک ضرب سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے تھے ایک ہی چٹان سے, وہ سارے تبرکات ہمیں دوبارہ مل جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم کی اہمیت سے آشنا فرمائے اور اپنی راہ میں مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تیسرا پارہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم. تیسرے پارے میں مجموعی طور پر 17 رکوع ہیں. سورۃ البقرہ کے آخری 8 رکوع, یعنی رکو نمبر 33 سے لے کے اور رکو نمبر 40 تک, اور پھر سورہ آل عمران کے 20 میں سے پہلے 9 رکو. سورہ بقرہ کے 33 رکو میں حضرت تالوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے. حضرت تالوت کا لشکر تعداد کے اعتبار سے, اسباب کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھا, لیکن ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تھا. اللہ نے انہوں نے اللہ سے صبر استقامت اور نصرت کی دعا کی, اللہ نے مدد فرمائی اور انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست سے دوچار کیا. گویا اس رکوع کا پیغام یہ ہے کہ اہمیت اسباب کی نہیں بلکہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ہے. جن کی نیتوں میں اخلاص ہوگا, جو حق کی خاطر ڈٹ جائیں گے, اللہ کی مدد انہی کے شامل حال ہوگی. 34 رکوع میں اللہ نے حکم دیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. وہ قیامت کے جس روز کوئی تجارت, کوئی رشتہ داری اور کوئی سفارش کام نہ آئے. اس کے بعد اسی رکوع میں آیت الکرسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفات کا بیان ہے. یہ آیت تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بشارت بھی دی ہے کہ قیامت کے دن سفارش کی اجازت اللہ تعالیٰ کچھ اپنے نیک بندوں کو دے گا. کن کو دے گا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کن کے حق میں دے گا؟ یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے, آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. اس کے بعد اسی رکوع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا دوست ہے, انہیں مسلسل گمراہیوں سے نکالتا رہتا ہے روشنی کی طرف, حق کی طرف, اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ ہی شیطان ہوتے ہیں, جو انہیں مسلسل غلط باتوں کی پٹیاں پڑھاتے ہیں, انہیں ہدایت سے نکال کر لے جاتے ہیں گمراہی کے اندھیروں میں. 35 رکوع میں اللہ نے 3 واقعات بیان کیے ہیں. ان تینوں واقعات میں اس بات کو نمایاں کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. 36 رکوع میں اللہ نے بشارت دی کہ جو لوگ خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 700 گنا تک اجر عطا فرمائے گا، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اجر کو اور بڑھا دے گا۔ مزید فرمایا کہ دیکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد، یہ صدقہ دینے کے بعد، احسان جتلا کر یا کسی کو تانا دے کر، کسی کو اذیت پہنچا کر، اپنے صدقات کو ہرگز ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس خرچ کی اللہ میں حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 37 رکوع میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ اچھی چیز پیش کرو، اچھا مال دو۔ مزید فرمایا کہ تمہارے انفاق کے بہترین اور اولین مستحق اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس خدمت کی وجہ سے وہ معاش کی جد و جہد کے لیے وقت فارغ نہیں کر سکتے، کسی سے لپٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں، خوددار ہیں، تو تم خود آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ مزید فرمایا کہ لوگ مال و دولت کو بڑی دولت سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑی دولت حکمت ہے، یعنی وہ صلاحیت، وہ باطنی بصیرت کہ جس کی وجہ سے انسان حق اور باطل میں تمیز کر لے، حق کی طرف اس کا میلان ہو جائے اور اس کو باطل سے ایک نفرت ہو جائے۔ فرمایا کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو تو اللہ نے خیر کثیر بہت بڑی دولت دے دی، بہت بڑی بلائی دے دی، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ 38 رکوع میں سود کی حرمت کا ذکر ہے، فرمایا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو اللہ نے حلال کیا۔ جو لوگ جان بوجھ کر سودی معاملات کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، لہذا سود کو چھوڑ دو، جو تمہارا اصل مال ہے مقروض سے صرف وہی واپس لو، اگر تم وہ معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مزید فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس روز کے تم اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ 39 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرض اور ادھار لین دین کے حوالے سے، اور باہمی معاہدات اور رہن اور گواہی کے بارے میں تفصیلی ہدایات عطا فرمائی۔ 40 رکوع میں اللہ نے ہمیں آخرت کے محاسبے سے خبردار کیا، بڑی سخت آیت ہے، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم جو کچھ تمہارے جی میں اس کو چھپاؤ، یا یہ ہے کہ تم اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے کر رہے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب کیجئے گا آسان حساب۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہم مسلمانوں کو، بڑی پیاری دعا سکھا دی، اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرما اس پر جو ہم بھول گئے یا ہم سے خطا ہوئی۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واپ ورنا ہم سے درگزر فرمائیے، وغفر لنا ہمیں معاف فرما دیجئے، ورحمنا ہم پہ رحم فرمائیے، انت مولانا آپ ہی ہمارے مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے کشمکش حق و باطل میں صبر و تقویٰ کی تلقین، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے تمہارے دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، فرمایا کہ قرآن مجید نہ صرف حق پر مبنی کتاب ہے بلکہ اب یہی کتاب حق اور باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی بھی ہے۔ اس کتاب میں کچھ آیتیں بڑی واضح ہیں اور وہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں، لیکن کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جو متشابہ ہیں، جن کو سمجھنے سے ہماری عقلیں عاجز ہیں۔ فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہ آیات کو ہی اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان آیات کی کوئی خود ساختہ تعویل کر دے، کوئی نئی بات کریں، کوئی فتنہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روش سے محفوظ فرمائے. جو اہل علم ہیں، علم میں پختگی رکھتے ہیں، والراسخون فی العلم، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ہمیں سمجھ میں آئی یا نہ آئے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے اللہ رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی داتا ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے. دوسرے رکوع میں واضح کیا گیا کہ دنیا میں انسانوں کے لیے کچھ خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، بیویوں کی محبت، اولاد، مال و دولت، سونے چاندی، کھیتیوں اور دیگر اسباب دنیا کی محبت. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ صرف دنیا کی عارضی زندگی کی نعمتیں ہیں، اصل نعمتیں آخرت کی ہیں. دنیا کی نعمتیں وقتی اور گھٹیا ہیں، آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں. آخرت کی نعمتیں ان کو ملیں گی جو کہ متقی ہیں. وہ متقی کے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر تہجد کے وقت، سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے ہیں. اس رکوع میں اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. باقی دیگر جتنے مذاہب ہیں ان میں تحریف ہو گئی، وہ اب اصل شکل میں موجود ہی نہیں ہے، لہذا ان میں سے کوئی بھی مذہب اب حق نہیں ہے. اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین برحق. یہ جو بین المذاہب کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس میں ہم ایک بہت بڑا ظلم کرتے ہیں دوسرے اہل مذاہب کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے، یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، ہمیں مل کر رواداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ بات ہمیں ہرگز نہیں کہنی چاہیے. ہم یہ تو ضرور کہیں کہ انسان، اسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی محبت کا اور ایک حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے. ان کو بتایا جائے کہ اصل حق دین صرف اسلام ہے، صرف اسلام ہی ہے کہ جس کی کتاب اصل شکل میں محفوظ ہے، اور جس کے نبی کی پوری تعلیمات و سنت محفوظ ہے، جس کے نبی کی پیروی کی جا سکتی ہے، نہ اور کسی مذہب کے نبی کی زندگی اور ان کی تعلیمات اور ان کا اسوہ محفوظ ہے، اور نہ کسی اور نبی کی دائی ہوئی کتاب کا ٹیکسٹ محفوظ ہے. ان کی کتابیں سب محرف ہو گئی. لہذا اصل دین حق اسلام ہے. اسلام قبول کرو گے اس میں تمہاری خیر ہے، نہیں قبول کرو گے تو اس میں تمہارے لیے آخرت میں مصیبت ہوگی. یہ ان کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ یہ بات ان کے سامنے رکھ دی جائے، مانے نہ ماننے ان کا اختیار ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بات پیش کرنی چاہیے کہ صرف اسلام دین حق ہے. تیسرے رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. جس نے یہ حرکت کی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جان کو خطرہ ہو تو وقتی طور پر کسی کافر سے دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ کافروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو اور عظیمت کی رائے اختیار کرو. چوتھے رکوع میں حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ کی ایک نظر کا ذکر ہے. انہوں نے نظر مانی کہ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے میں دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. لیکن ان کے ہاں بجائے بچے کے بچی پیدا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ میرے ہاں تو بچے پیدا ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس بچی جیسا بچہ ہو بھی نہیں سکتا تھا. اس بچی کو تو میں نے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے. پھر حضرت مریم کی کفالت کی ہیکل سلیمانی میں حضرت زکریا علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے تو ان کے پاس علم و حکمت کی بڑی اعلیٰ اعلیٰ باتیں سنتے، بڑے حیران ہوتے. ایک روز پوچھ لیا کہ بیٹی تمہیں یہ علم و حکمت کی باتیں کون سکھاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، میرا تو اور کسی کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، تو مجھے یہ علم و حکمت کی باتیں، یہ دانش، یہ فہم اللہ نے دیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پر چوٹ پڑی. ان کے بھی جی میں خواہش تھی لیکن اسباب کے مطابق اس خواہش کے پورے ہونے کا امکان نہیں تھا. خود بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ تھی، اولاد کی خواہش مند تھے. سوچا کہ جب اللہ مریم کو بغیر اسباب کے یہ علم و حکمت کے موتی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو فوراً اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایک معجزے کے ذریعے سے حضرت یحییٰ جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ پانچویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ ولادت کا ذکر ہے، پھر اللہ نے انہیں جو بہت سارے معجزے دیے تھے ان کا بیان ہے، پھر خاص طور پر انہوں نے دین کی خدمت کے لیے جو ایک پکار لگائی اس کا ذکر ہے کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے یعنی اس کے دین کی نصرت کے لیے میرا ساتھ دے گا؟ کچھ اس زمانے کے سعادت مندوں نے ان کا ساتھ دیا اور کچھ نے ان کی مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ دینے والوں کی مدد کی اور ان کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا۔ چھٹے رکوع میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ تمہارے دشمن تمہاری جان لینے کے در پہ ہوں گے، لیکن میں تمہاری حفاظت کروں گا اور میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا اور تمہارے ماننے والوں کو میں تمہارے دشمنوں کے اوپر غالب کر دوں گا۔ ساتویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ کسی بھی گروہ کو دعوت کیسے دی جائے، فرمایا کہ اہل کتاب کو دعوت دو، ان سے کہو کہ آؤ تمام آسمانی کتابوں کی جو مشترکہ تعلیم ہے اس سے ہم قبول کر کے اختلاف ختم کر لیں۔ وہ مشترکہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ تو جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو تو گفتگو کی بنیاد مشترکہ اساسات کو بنایا جائے۔ اہل کتاب کے محرومی کہ انہوں نے دعوت قبول نہیں کی بلکہ دوسروں کو بھی توحید کی راہ سے روکنے کا جرم کرتے رہے۔ آٹھویں رکوع میں یہود کی ایک سازش اور ان کی ایک گمراہی کا ذکر ہے۔ یہود کی سازش یہ تھی کہ ان کو اس بات پر شدید جلن تھی کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا ہے وہ پھر اسلام کو چھوڑتا نہیں، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم صبح کے وقت جا کر اسلام قبول کرتے ہیں، سارا دن مسلمانوں کے نبی کے ساتھ رہیں گے اور شام کو کہیں گے کہ ہم نے سارے دن کی باتیں سنی ہیں، سب ایسے ہی ہیں، کوئی حقیقت نہیں، اور ہم مرتد ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ اس سے اسلام کی جو کریڈیبلٹی ہے ساتھ وہ متاثر ہوگی اور جن کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات ہیں وہ شکوک و شبہات مزید مضبوط ہوں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک گمراہی کا ذکر بھی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم غیر یہودیوں کے ساتھ جو بھی کریں اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرے گا، جو شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ صرف یہودیوں کے درمیان ہے، آپس میں شریعت پر عمل کرنا ہے، لیکن غیر یہودیوں کے ساتھ ہم جو بھی کریں ہمیں پورا اس کا حق ہم کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور یہ دعویٰ کرنے والے دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے اور تقوی کے روش اختیار کرے گا اللہ اسے ضرور نوازے گا، چاہے وہ اس کا تعلق کسی رنگ کسی نسل کسی زبان سے ہو۔ تیسرے پارے کے آخری رکوع میں انبیاء اکرام سے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان بھی لانا اور ان کا بھرپور ساتھ بھی دینا۔ یہ عہد اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ جو بھی ان نبیوں کے نام لیوا ہیں تو جو عہد ان کے نبی نے کیا اس کا اطلاق نبیوں کے نام لیواؤں پر بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تمہارے نبیوں نے جو عہد کیا تھا تم بھی ان کے عہد کا پاس کرو، تمہارے سامنے آخری پیغمبر آ چکے ہیں، ان پر ایمان لاؤ اور ان کا بھرپور ساتھ دو۔ خبردار کیا گیا کہ جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول کیا اللہ تعالیٰ یہ روش قبول نہیں کرے گا، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے دنیا میں لعنت اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کر لیں تو پھر اللہ کیا ان کی بخشش کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا صحیح صحیح فہم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔